جمعہ کے بیان میں جو قومیت کی بنیادیں عرض کی، ابھی تو ہم نے یہ عرض ہی نہیں کیا آپ سے کہ قومیت کی اسلام میں بنیاد کیا ہے، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ دنیا میں پچھلے 7-8 ہزار سال سے جو آثار دریافت ہوئے ہیں ان میں اجتماعیت اور افراد کا گروہ جو اکٹھا ہوا ہے، کبھی تو نسل کی بنیاد پہ اور کبھی نظریے کی بنیاد پہ اور کہیں جغرافیے کی بنیاد پہ. یہ ہے بات. بس اسلام کیا کہتا ہے، آئندہ دو جمعے جو آئیں گے انشاءاللہ اس میں بات کریں گے کہ اسلام کی نظر میں قومیت کیا ہے. احرام میں جو تہمت باندھا جاتا ہے اس پہ نیفا بنوا کر ازار بند باندھنا درست. اگر کسی انسان کو یہ خدشہ ہو کہ غفلت ہو جائے گی اور ستر کھل جائے گا تو اس کے لیے یہ بھی درست ہے کہ وہ احرام کی جو نچلی چادر ہے اس کو سلوا لے، اور اس کے لیے یہ بھی درست ہے کہ وہ نیفا باندھ لے. فقہا نے اگرچہ کراہت کا قول لکھا ہے لیکن وہ جو زیادہ ضرورت ہے اس کی وجہ سے اس کی کراہت ختم ہو جائے گی. اصولاً تو ایک آدمی اگر تلاوت کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دعا مانگ رہا ہے مسجد میں کہیں بھی، پیچھے ایک اور آدمی اس کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اب کیا حرج؟ کچھ بھی نہیں. نماز کی صورت میں حرج اس وقت ہے جب اس آدمی نے منہ بھی ادھر کیا ہوا ہو اور وہ سامنے والا آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہو. مثلا امام صاحب ہیں، انہوں نے چہرہ اپنا مقتدیوں کی طرف کر لیا اور پچھلا جو مقتدی ہے اس نے کھڑے ہو کے امام کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ شبہ پڑتا ہے عبادت کا. یہ ہے مکروہ. اور اسی طرح قرآن پاک، کسی آدمی کی پیٹ ہوتی ہو یا چہرہ ہوتا ہو کوئی عرج، اصولاً کوئی ایسی بات نہیں. عرب قرآن پاک کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، عمومی طور پہ تو ایسا نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے. اور عرب سارے کے سارے کوئی معصوم تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی جاہل ہوتے ہیں، بدو ہوتے ہیں. ادب اور احترام ہر قوم کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. خود یہ جو فکرہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے سے لا علمی ہے. ادب اور احترام ہر ایک قوم میں اپنا اپنا ہوتا ہے. شریعت جو ادب سکھاتی ہے وہ الگ بات ہے اور عرف الگ بات ہے. شریعت اصولی طور پہ ادب سکھاتی ہے کہ قرآن کی توہین نہ کی جائے. اب آپ توہین کس معنی میں لیتے ہیں؟ آپ توہین اس معنی میں لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو زمین پہ نہ رکھا جائے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ہاں یہ ادب کا احترام کا معاملہ نہیں ہے. آپ رزق کی توہین کس معنی میں لیتے ہیں؟ ہندو رزق کی توہین اس معنی میں لیتے ہیں کہ رسوئی میں کوئی آدمی جوتوں سمیت چلا جائے، باورچی خانے میں جوتوں سمیت چلا جائے. وہ کہتے ہیں انسان ہو کیا ہو، جوتوں سمیت آ رہے، بالکل مت آؤ، آپ کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں. انگریزوں کے ہاں اس سے بھی زیادہ حال گیا گزرا ہے. تو یہ ادب جو عرف ہوتا ہے نا، اس کے مطابق ہوا کرتا ہے، اپنے اپنے علاقے کی بات ہوتی ہے. آپ جوتے سامنے رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے جو توبہ کرتے تھے کہ جوتے سامنے گندے اور نماز پڑھ رہے ہو، یہ کیا کر رہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں دنیا میں عرفیت پر مبنی ہوتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز پڑھنے کی اجازت دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ جاتے تھے مسجد میں، جوتوں سمیت بھی نماز پڑھیے. آپ کے ہاں عبادت گاہ میں جوتے باہر اتارنے چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتوں سمیت مسجد آیا کرو، کیونکہ یہودی جوتے اتار کر نہیں آتے. اب کیا ہے، مشابہت کی بنیاد پہ فرمایا تھا. تو عرف قوموں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. کسی قوم کا عرف کچھ ہے کسی کا کچھ ہے، نہیں برا بنانا چاہیے اور نہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے. عمومی طور پہ اس معاشرے میں رہ کے ادب اور احترام دیکھنا چاہیے. آپ کے ہاں ادب اور احترام میں ہمارے ہاں یہ شامل ہے کہ والدہ کے پاؤں دبائیں، باپ کے پاؤں دبائیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہے. شافعی حضرات کے نزدیک اگر وضو کیا ہو کسی مرد و عورت نے اور پھر وہ کسی شوہر بیوی کوئی مرد و عورت کے پاؤں دبا لے اور اس کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ان کے ہاں. تو ادب اور احترام اس کا عرف سے بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عرب ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، ان کے عرف میں ہے بابا، ان کو شروع سے ہی ایسی ٹریننگ ہے، تعلیم ہے، یا ان کے ہاں ایک تہذیب چلی آ رہی ہے. اب اس تہذیب کا کیا ہے؟ آپ کے ہاں تہذیب یہی تھی کہ بڑوں کے سامنے ٹوپی پہن کے جانا چاہیے نا. یہ جتنے مالکی تھے، اسپین جب فتح ہوا، فرانس فتح ہوا اور ہالینڈ کے کچھ حصے اور کہاں کہاں مسلمان پہنچ گئے، ان کے ہاں عرف یہ تھا کہ بادشاہوں کے ہاں ننگے سر جاؤ. بادشاہ کا حق ہے کہ ٹوپی پہنے، اس کا حق ہے، ہم اس کے غلام ہیں. تو مالکی ننگے سر نماز پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ادب اور احترام اللہ کا یہ ہے. اب کیا کرنا ہے؟ عرف تبدیل کرنا ہے قوم کا. جتنا یاد رکھیے اس اصول کو، لکھ لینا چاہیے، جتنی نظر تنگ ہو جاتی ہے نا اتنی اعتراضات بڑھ جاتے. ملا باقر مجلسی اور مقبول حسین کا ذکر آپ سے کیا اور حوالے دیے، مقصد صرف یہ تھا کہ یہ عبارات و نظریات انہی کے ہیں یا بعد والوں نے شیعہ و سنی اختلاف بڑھانے کے لیے ان کی کتابوں میں تعریف کیا ہے بدل ڈالا ہے. اے بھیا، انہوں نے جو اصل کتابیں لکھی ہوں گی نا، اب اس نسخے تک کوئی محقق پہنچے تو پہنچے. اب یہ انہوں نے لکھی ہیں نہیں لکھی ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، انہیں ان کی کتابیں ملتی ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے. اور بات یہ ہے کہ ایسے مسائل کیوں پوچھتے ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے تفریق اور انتشار پیدا ہو. یہاں جمعے میں کچھ لوگ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی ان کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی علم کی بات، کوئی عمل کی بات، کوئی اچھی بات، اللہ تعالیٰ نفع دے اس جملے سے لوگوں کو، لوگ ہمیں بتا دیں ہماری کیا غلطی ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں. یہ مجلس اس طرح کی ہے، اس لیے کئی بار عرض کیا ہے، اور میرا خیال ہے آفتاب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں کہ آئندہ ایسے سوال بھیجیں، آئندہ ایسے سوال دیں ہی نا جس سے خام خواہ کسی کی دل آزاری ہو. ہم بڑے احتیاط سے کئی مرتبہ بات کرتے ہیں کہ اس میں فلاں کا عقیدہ یہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے، اس میں قادیانیوں نے یہ لکھا ہے، ہمارا مسلک یہ ہے. اس احتیاط کو آپ نے دیکھا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. یہ چیز درست نہیں ہے بھائی، اور نہ جی نہ آئندہ مجھے ایسی چیز ملا. امام کے پیچھے کوئی آدمی سو جائے اور امام صاحب رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں چلے جائیں، تو یہ مسلی اب رکوع کرے یا سجدے میں شریک ہو جائے یا دوبارہ نماز پڑھے؟ حنفیہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ وہ رکوع کرے پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، یعنی جہاں سے وہ امام سے پچھڑا ہے، جہاں سے امام کی مطابقت چھٹی ہے، وہاں سے وہ نماز اپنی مسلسل کرے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ ایک رکن پورا امام کے پیچھے رہ گیا. حنفیہ نے دونوں قول لکھے ہیں، ایک میں وسعت ہے، گنجائش ہے، ایک میں احتیاط. تراویح کی دوسری رکعت میں بھولے سے امام کھڑے ہو گئے، لقمہ دینے پر بھی نہیں بیٹھے، اور دو رکعتیں اور پڑھ کر سلام پھیرا اور ان رکعتوں کو چار شمار کیا اور تلاوت بھی شمار کی. کیا آئندہ بات کریں گے؟ میں خود ایک چیز سے شبہ ہوا کہ مسئلہ تو بہت آسان ہے لیکن شبہ کی بنیاد پہ اسے چھوڑ رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے. گھر کے ایک بیڈ روم میں بچے سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، یا سونے سے کتراتے ہیں، کبھی کبھی سوتے ہوئے اس کمرے میں ڈھول کی آواز یا نعت پڑھنے کی آواز آتی ہے، دعائیں مانگ کر بھی سوتے ہیں، کوئی حل؟ اس کا حل اصولاً تو عامل حضرات بتا سکتے ہوں گے جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں، مگر ایک حل اس کا مشائخ نے لکھا ہے کہ اس میں کثرت سے تلاوت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے تاکہ جنات اور یہ چیزیں جو ان کے اثرات ہوتے ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے۔ جنات بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، قبر ہوتی ہے کوئی میت اس میں پڑھتی ہے، مثلاً کسی آدمی نے کسی زمین پہ مکان بنا دیا، اب زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے تو میت کوئی ہوگی قبر میں قرآن پڑھ رہی ہوگی، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہو گیا تھا، مغرب کی نماز کا غالباً وقت تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے خیمے لگائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم خیمہ لگا رہے تھے اور زمین سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنے لگی، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے اور اس کی قبر یہاں ہے اور یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، قبر میں بھی اللہ نے اجازت دی ہے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، انکار ان چیزوں کا کیا نہیں جا سکتا، تو اس لیے کثرت سے وہاں۔ اور ایک حل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کا کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے وہاں پہ، اور جنات کے جو بھی ہم سے کہنا چاہیے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہمیں نہ ستاؤ، ہمیں نہ تنگ کرو، ایسے جملے کہنے چاہیے۔ خواب میں عجیب طرح کے جانور نظر آتے ہیں اور گھر کے افراد پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اکثر ان سے بچ جاتا ہوں مگر اٹھنے کے بعد پریشانی ہوتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر تو بھیا ان سے پوچھیں جنہیں یہ علم آتا ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب سے ان چیزوں کے حقائق پہ روشنی پڑتی ہے، شے کی صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، اشیاء کے حقائق اور ہوتے ہیں، صورتیں اور ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پچھلے گزرے ہیں ان کے زمانے میں سچائی عام تھی، اس لیے صورت کو کبھی کبھی اللہ تعالی حقیقت کے مطابق بنا دیتا تھا۔ ذکر کی صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ زبان سے کہا اور وہ جملہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، یہ ظاہر ہے اس کا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جملہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک تتلی کی طرح کوئی چیز بن جاتی ہے اور وہ جا کر اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتا ہے، اور اللہ کے عرش کے گرد جو طواف کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے فرشتے، وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے میں وہ جملہ ہوں جو فلاں ابن فلاں نے پڑھا اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک جملے پرواز کرتے ہیں اللہ کی طرف، والعمل الصالح یرفعو، اور نیک عمل خدا خود اٹھا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نیک عمل پرواز کرتا ہے، نہ یہ کہا کہ ذکر خدا اٹھا لیتا ہے، ذکر کو تو آٹومیٹیکلی فرمایا کہ اس کے پر ہوتے ہیں وہ خود چلا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے جملہ پڑھا، ہوا میں بدل گیا، ختم ہو گیا، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ کے کسی صورت کو اختیار کر لیتا ہے۔ سینکڑوں روایات ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دودھ دیا گیا اور میں نے دودھ پیا اور اتنا پیا اور اتنا، فرشتہ کہتا ہے اور پی اور پی، حتیٰ کہ میرے ناخنوں میں اس کی تری ظاہر ہو گئی۔ تو میں نے کہا بس بھائی میں اور نہیں پی سکتا، اور دودھ پھر بھی بچ گیا تو میں نے کسی کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہے. عرض کیا آپ نے کس کو دیا تھا؟ فرمایا عمر کو دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ہے یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. لیکن کبھی کوئی آدمی سنے اور اس پہ اس نے تحقیق کی تو پھر وہ پتہ چلے گا اسے ان تین آدمیوں کا دماغ بہت سے معاملات میں ایک طرح سوچتا تھا, سوائے اس کے چلتے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عظیم ہے, ان کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. مگر یہ قانونی طور پہ تین دماغ تھے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا, اور ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. قانون جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اجتہادی چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تھی وہ اس کی خوشبو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دماغ تک پہنچی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جو چھوڑا تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا. اسی لیے وہ مناخہ جو علاقہ تھا نا, کنگ عبدالعزیز لائبریری, یہ جو ہے مدینہ منورہ میں, یہ بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا اور منع کر دیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں آپ سے عرض کیا نا کہ کس طرح ٹڈے مارتے رہے, فرمایا اٹھو یہاں سے, یہ سب ہمارا بازار ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوا بازار کے بارے میں دیکھیں تقریباً اس سے ملتے جلتے, بہت چیزیں ایسی. تو شے کی صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے. یہ نواب صدیق حسن خان ہے نا, اہل حدیث حضرات میں بڑا مقام ہے نواب صاحب. نواب صاحب نے سبحان اللہ جو لکھی ہیں چیزیں, اس سے بحث نہیں ہے کہ کس کے خلاف اور کس کے حق میں, لیکن نواب صاحب کی کتابیں بتاتی ہیں اللہ نے کتنا علم دیا تھا. ان کے ایک دوست لکھتے ہیں کہ حضرت سے ہم نے بخاری پڑھی گنج مراد آباد میں, تو حضرت بہت طویل تقریر حدیث پہ فرماتے تھے. ہم لوگ رات بھر پڑھتے رہے, شدید نیند آئی ہوئی تھی, تو صدیق حسن خان نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اور حضرت سبق پڑھائیں گے, بھی تم سو جاؤ اور پھر سبق میں شریک ہو جانا, اور پھر جب سبق ختم درمیان میں کہیں موقع اٹھ کے مجھے اٹھا دینا, میں چلا جاؤں گا, پھر میں باقی سنوں گا, تو ہم دونوں شام کو دوپہر میں تبادلہ کر لیں گے کہ سبق کیا ہوا. تو کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا, صدیق حسن خان کو اٹھا دیا. میں نے کہا جاؤ حضرت اب تھوڑا سا وقفہ کر رہے ہیں تو چلے جاؤ. میں منہ ہاتھ دھو کے گیا تو طالب علم تھا, تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ نے مجھے دیکھا اور فرمایا نواب صاحب آج تاخیر ہو گئی, بڑی مجھے شرمندگی ہوئی. میں بعد میں روتا رہا کہ میں نے کہا حضرت نے میری آج بالکل توہین کر دی. دیکھو مجھے کہتے ہیں نواب صاحب, میں غریب بچہ, میرا کیا حال ہے. فرماتے ہیں نواب صاحب یہ مجھ پہ طنز کیا. نواب صدیق حسن خان نے پڑھا پڑھا حتیٰ کہ بھوپال گئے. بھوپال میں جو ملکہ تھی اس عظیم خاتون کے کیا کہنے, وہ بیوہ ہو گئی تھی. جس دن صدیق حسن خان سے شادی ہوئی نا ان کی, اس دن اس نے آ کے کہا کہ حضرت نے تمہیں نواب کہا تھا, یاد ہے؟ اب نواب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اشیاء کی صورتوں اور حقائق میں فرق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیکھتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی, انہوں نے کہا دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آئی اور نہ وہ اس کے پاس گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی, انہوں نے اسے ہٹا دیا, اور میری موت دیکھو اب کس پہ ہوتی. حضور صلی اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ چڑیل کی صورت میں ایک عورت آئی اور سیاہ رنگ کی تھی اور مجھے دعوت دیتی رہی. میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھے تین طلاقیں دی ہیں, اور خدا کی قسم ایسی طلاق ہے جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. کسی نے کہا حضرت وہ کون تھی؟ فرمانے لگے دنیا تھی, یہ اس کی حقیقت. اشیاء کے حقائق اور ہوتے ہیں اور اشیاء کی صورت اور ہوتی ہے. کعبۃ اللہ کی صورت یہ ہے چکور, اس کی حقیقت اور ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں سموئی ہوئی ہے. اس لیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں نا, وہ صحیح کہتے ہیں. ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ شاذلیہ کے بانی تھے. ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں جتنے میں پلک جھپکتا ہوں تو ما عدت نفسی من المسلمین, میں مسلمان نہ رہوں. بہت گہرا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے کہا میں نے دیکھا ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور اس کے بالوں سے پانی گر رہا ہے جیسے ابھی حمام سے نہا کے نکلا اور بہت خوبصورت, کیا سیاہ بال تھے. تو آپ نے کہا میں نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام. پھر میں نے دیکھا ایک طواف کر رہا ہے اور اس کی آنکھ پھول گئی ہے اور باہر آ گئی ہے بد شکل. میں نے کہا یہ کون ہے, ان کا یہ دجال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو جو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے, تو یہ تو صحیح احادیث میں آیا کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نہیں جا سکے گا, یہ طواف کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب ایسے ہیں جو تعبیر ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹھکانہ تھا اس علم کا, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ ابو بکر اس کی تعبیر دو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تعبیر دیتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے تعبیر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کچھ ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے, کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے, پھر ان کا اللہ کی قسم ہے آپ کو, آپ مجھے بتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم کون دے سکتا تھا, یہ انہی کا ٹھکانہ اور انہی کا مرتبہ تھا. آپ نے نہیں ابو بکر قسم نہ دو. بخاری شریف میں جب یہ حدیث پڑھی یا کتابوں میں آئی تھی تو کسی ہم جیسے بے وقوف نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اس کی تعبیر کیا ہوگی, تو انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا عجیب آدمی ہو مجھ سے پوچھتے ہو, کیونکہ انہیں تعبیر کا بڑا علم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اس کی ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں جب دنیا میں فریب کا غلبہ ہوگا تو بیت اللہ کا طواف کرنے والے اکثر لوگ فریبی اور دجال ہوں گے. اب خیال میں آیا صورت اور حقیقت, آپ نے جو دیکھا نا جانور بہت سے اور اس طرح آتے ہیں اور آپ بچ جاتے ہیں, عین ممکن ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو آپ کی زندگی میں آئے اور اللہ تعالی حفاظت کرے. الہ اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں اپنے دین میں اللہ کو الہ سمجھنا چاہیے؟ اے میاں کس مسئلے میں پڑ گئے؟ چار نظریات ہیں اس کے بارے میں. سوے نے لکھا ہے اس کو اور بہترین تفصیل اس کی اگر دیکھنی ہو نا تو آپ مفردات دیکھیے, تاج العروض دیکھیے اور لسان العرب دیکھیے. خلاصہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ عربوں میں خدا کے لیے استعمال ہوتا تھا کسی زمانے میں, اور الہ پر الف لام بڑھایا گیا, اور عربی زبان کے قاعدے کے مطابق جب کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کرنا ہو تو الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو الہ پہ ال کا اضافہ کیا گیا تو یہ اللہ بن گیا. یعنی جتنے بھی بت تھے وہ سب کے سب الہ تھے, ان میں سے ایک خاص تعالی شانہو کی ہستی کے لیے ال کا اضافہ کر کے کامن سے پراپر انہوں نے کر دیا, جیسے ٹیبل اور دا ٹیبل, دی ٹی ایچ ای کامن اور پراپر ناؤن آپ جانتے ہیں, اس کے جو فرق ہوتا ہے وہ کیا گیا. ایک نظریہ یہ. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ الہ اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الہ سے نکلا, اور الہ کا مطلب ہے کسی کا ورفتہ ہو جانا, کسی کا ہوش و حواس کھو دینا. تو بندے کو اپنے معبود سے والہانہ محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے من میں سما جاتا ہے, اس کے من کو اچھا لگتا ہے. تو اس لیے اللہ کو اللہ کہا گیا کہ انسان اس کی یاد میں گم ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے حضرت محمد فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ پہ اعتراض کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ صوفی ایسے تھے کہ ہندوؤں سے سارا تصوف آیا تھا, اور یہ دیکھو محفوظ الرحمان سے کسی نے پوچھا حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اللہ کا ترجمہ کیا ہے, تو حضرت نے برجستہ فرمایا منموہن. تو اس نے کہا یہ ہندوؤں کا اثر تھا. ہم نے کہا اے حضرت, اتنا کچھ کہنے کی بجائے الہ کی اصل دیکھی ہوتی کہ وہ چیز جو من میں سما جائے, وہ چیز جو من کو پسند آئے, تو منموہن ہی ہوا اور کیا ہوا. مثنوی میں معروم نے بڑے کام کی بات لکھی ہے. مثنوی مولانا نے کہا کہ خدا جس کو رسوا کرنے کا ارادہ کر دے نا, اس شخص کی زبان اپنے دوستوں کے بارے میں کھول دیتا ہے. جو اللہ کے دوستوں کے بارے میں بے حیا ہو جاتا ہے نا, وہ آدمی پھر مارا جاتا ہے. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اسے کوئی قتل کروا دیتا ہے, توفیق چھن جاتی ہے, نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. جو شخص اللہ کے محبوب بندوں پہ اعتراض کرتا ہے, اس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. ابراہیم ادم نے خواب دیکھا, اور ابراہیم ادم کے اس خواب کو وہ انگلش ایک پوئٹ ہے, اس نے پوری نظم لکھ دی ہے اس پہ, ہے یہ صحیح بات. ابراہیم ادم نے کہا کہ میں نے رحمت اللہ علیہ, بلخ کے حکمران تھے, سب چھوڑ چھاڑ کے حرمین شریفین چلے گئے تھے, بڑا مقام پایا. فرماتے تھے میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا, میں نے ایک فرشتے کو دیکھا, وہ نام لکھ رہا تھا. میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ کن کے نام لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے دوستوں کا. میں نے اس سے کہا کہ میرا نام ہے, اس کا تمہارا نام نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تمہارے پاس کوئی اور رجسٹر بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور بھی ہے. میں نے کہا اس میں کیا نام لکھتے ہو؟ اس نے کہا ان کا نام لکھتا ہوں جو اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں. تو میں نے کہا میرا نام ان میں لکھ لو, میں اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں, اللہ کے دوستوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں. میں اللہ کے دوستوں میں تو نہیں ہوں, لیکن اس کے دوستوں کا دوست. کہہ دیتے اگلے دن میں پھر طواف کر کے لیٹا, تو وہی فرشتہ مجھے خواب میں ملا اور مجھے کاپی دکھائی رجسٹر. میں نے کہا میرا نام اس میں؟ اسے کہا ہاں, اللہ نے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ میرے دوستوں میں سب سے ٹاپ پہ ابراہیم کا نام لکھو. میں نے کہا رب یہ کیوں؟ تو اللہ نے کہا جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے, ہم اس کے بھی دوست ہیں. یہ ہمارے دوستوں سے پیار کرتا ہے, ٹاپ پہ اس کا نام لکھو, یہ ہمارا بھی پیارا ہے. تو اس لیے وہ جو منموہن کی بات ہے نا, اللہ کا ترجمہ, یہ اصل چیز یہ بات وہی پھر وہیں آ جاتی. جتنی نظر تنگ ہو جائے اعتراضات اتنے ہی بڑھ جاتے. ہمیں اپنے دین میں اللہ کو الہ سمجھنا چاہیے. آپ کہتے ہی ہیں الہ, قرآن کریم میں کیا آیا ہے؟ من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کون الہ ہے تمہارا؟ قرآن کریم آپ غور سے پڑھیں, اس لفظ کو اللہ کو اور الہ کو نکال لیں, اور اس کے بارے میں چاروں نظریات جو اہل لغت کے ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. اگر عربی نہیں تو آپ اردو انسائیکلوپیڈیا جو کراچی والوں نے چھاپا ہے نا لغت, اس کو کنسلٹ کیجئے, انہوں نے بھی بڑا اچھا مضمون لکھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں فنی مہارت کے بھی لوگ تھے, یعنی طبیب, معمار, سکالر, بالکل تھے, کیوں نہیں تھے؟ یہ جو بازار بنا ہے, اس بازار میں لوگ آتے تھے, لوگ تعمیر کا کام بھی کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکانات نہیں بنتے تھے, تو لوگ بناتے ہی تھے. مالی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پودے نہیں لگواتے تھے، طبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل طبیب تھے، سکالرز وہ مفتی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کی اجازت دی تھی 13 آدمی تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، فتوا دیتے تھے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ خباب بن الارث رضی اللہ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک آدمی کپڑے سیتا تھا، اسے آپ کی دعوت کی اور آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں آپ کے لیے کدو بنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قطلے اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے، بڑے خوش ہوئے وہ. ان کا بھی نام، یہ سارے کے نام آئے ہوئے ہیں، دیکھیں گے خیالات ان کے نام لکھ لائیں گے انشاءاللہ آپ سے.